تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف به. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. یہ ایک حدیث ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا بیان 2 ہفتے پہلے شروع کیا گیا تھا اور اس کے ایک جز پر گفتگو ہوئی تھی، دوسرے جز پر گفتگو باقی تھی. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیے کسی بکری کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس بکری کے گلے میں اتنا فساد نہیں مچائیں گے جتنا مال کی محبت اور شرف کی محبت انسان کے دین کے اندر مچاتی ہے. 2 بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے گئے بکریوں کے گلے میں. بھیڑیے ہیں اس واسطے ان کو کسی کی جان اور کسی کے اوپر ظلم کی پرواہ نہیں، بھوکے ہیں اس واسطے فوری تقاضا موجود ہے کہ جو بھی سامنے آئے اس کو کھائیں، اور بکریوں کا گلہ سامنے ہے تو وہ جتنا فساد مچائیں گے، جتنی بکریوں کو کھائیں گے اور اس سے گلہ جس طریقے سے ہلاک اور برباد ہوگا اور منتشر ہوگا، اس سے زیادہ فرمایا کہ فساد مچاتا ہے انسان کے دین میں مال کی محبت اور شرف کی محبت. تو مال کی محبت جو فساد مچاتی ہے، اس کا بیان پچھلے مختلف مجلسوں میں قدر تفصیل کے ساتھ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا حصہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے شرف کی محبت. شرف کی محبت کے معنی یہ ہے کہ اس کے اندر 2 چیزیں داخل ہیں. ایک وہ جس کو عام طور سے حب جاہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور ایک وہ جس کو عام طور سے ریا دکھاوا اور سماعت اور نام و نمود سے تعبیر کرتے ہیں. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ہیں دونوں چیزیں ملتی جلتی. حب جاہ سے معنی یہ ہے کہ اس بات کی طلب ہو، اس بات کی حرص ہو کہ لوگوں پر میرا اثر قائم ہو جائے، میں کوئی ایسا عہدہ منصب حاصل کر لوں جو با اثر ہو، یا لوگ مجھے با اثر سمجھنے لگے، میری عزت زیادہ کرنے لگے، میری بات زیادہ ماننے لگے، مجھے اپنا مقتدا، اپنا قائد، اپنا لیڈر تسلیم کرنے لگے، تو یہ شوق کہ لوگ میری بات مانیں اور لوگوں پر میرا اثر ہو، اس شوق کا نام ہے حب جاہ. ہاں وہ اثر کسی منصب اور عہدے کی وجہ سے ہو، یا مال و دولت کی زیادتی کی وجہ سے ہو، یا کسی اور بنا پر ہو، یہ اثر لوگوں کے اوپر قائم ہو جائے میرا، اس کو جاہ کہتے ہیں. اور اسی سے ملتی جلتی چیز ایک یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں اور میرے ہر ادا کو پسند کریں. یہ تعریف پسندی، کوئی کام اس غرض سے کرنا تاکہ لوگ میری تعریف کریں، یہ بھی با، اس کو آپ چاہے نام نمود کہہ لیجئے، دکھاوا کہہ لیجئے، لیکن یہ بھی حب جاہ کا ایک شعبہ ہے، حب جاہ کا ایک حصہ ہے. تو حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارک میں ہمیں آپ کو اس بات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ یہ جاہ کی محبت، ہاں منصب کے ذریعے ہو یا تعریف پسندی کے ذریعے ہو، یہ انسان کے دین میں بڑا فساد مچاتی ہے. اور بھوکے بھیڑیے جس طرح بکری کے گلے میں فساد مچاتے ہیں، اس سے زیادہ فساد یہ چیز ہے. تو ان دونوں چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بڑے نازک مقامات ہیں، بڑا نازک مرحلہ ہے، اور ان سے بچنا یہ بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا کہ شراب پینے سے بچنا، جتنا خنزیر کھانے سے بچنا، اتنا ہی یہ حب جاہ اور ریا اور نام و نمود اور دکھاوے سے بچنا بھی فرض ہے. اس لیے اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. جاہ کا پہلا حصہ جو میں نے عرض کیا، کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی بڑائی کا مقام حاصل کرنے کی فکر اور کوشش، اس کے اندر یہ سمجھ لیجیے کہ اس میں، یعنی جاہ کے معنی میں نے بتایا کہ اثر لوگوں کے دل پر قائم ہو، اس کا نام جاہ ہے. تو اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ تو شرعاً مطلوب بھی ہے اور جائز بھی ہے، یعنی اتنا اثر ہو لوگوں کے دلوں پر کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو دوسروں کی نقصان سے، دوسروں کی ایذا دہی سے بچا سکے. اگر بالکل کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کسی آدمی کی، بے حیثیت، بے مقام، بے عزت ہے کوئی شخص، تو وہ دوسروں کی ایذا رسانی سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. تو اتنے جاہ کا حصول کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو تکلیف سے بچا سکے اور دوسروں کی ایذا دہی سے بچا سکے، یہ تو ہے نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ ضروری. ایک آدمی بیچارہ وہ بالکل کسی کے نگاہ میں اس کی قطعاً کوئی وقعت ہی نہیں ہے، کوئی آ کر اس کو مار گیا، کوئی اس کا مال لوٹ گیا، کوئی اس کی جان پر حملہ آور ہو گیا، کوئی اس کی آبرو پر حملہ آور ہو گیا. اب جا کر وہ کسی سے شکایت کرتا ہے بیچارہ، تو کوئی سننے کو تیار نہیں، تھانے میں جاتا ہے رپورٹ درج کرانے کے لیے، پولیس والے رپورٹ درج نہیں کرتے، بھگا دیتے ہیں. اب اگر بالکل ہی انسان کی ذرا سی بھی عزت اور وقعت نہ ہو تو ساری دنیا اس کو پھاڑ کھائے گی آج کی دنیا. تو اتنی جاہ کہ جس سے انسان اپنی طرف سے ضرر کو دور کرے، نقصان کو، تکلیف کو دور کرے، اس کا حصول تو جائز بھی ہے، مناسب بھی ہے، ضروری بھی، اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے شریعت. اتنی جاہ اگر کوئی طلب کرے تو کوئی اس کی ممانعت نہیں. لیکن اس سے آگے جہاں اس لیے طلب کر رہا ہے تاکہ اپنی ضرورت سے زائد منافع حاصل کروں, جب میرا مجھے یہ منصب مل جائے گا تو میں اس منصب کے نتیجے میں لوگوں پر اثر ڈالوں گا اور اثر ڈالنے کے ذریعے اپنے لیے منافع حاصل کروں گا. اسمبلی کا ممبر بن جاؤں گا تو اسمبلی کا ممبر بن کر اور اس کی وجہ سے میرا لوگوں کے اوپر اثر ہوگا, لوگ سمجھیں گے کہ یہ اسمبلی کا ممبر ہے تو بڑے مقام کا آدمی ہے, لہذا میری بات مانیں گے, جو کہوں گا وہ کریں گے. ان سے معاملات کے اندر منافع حاصل کروں گا ذاتی. یہ ہے حب جاہ یا حرام. کوئی بھی منصب, کوئی بھی عہدہ اس غرض کے ذریعے حاصل کرنا کہ اس سے اپنے لیے ضرورت سے زائد منافع حاصل کروں, تو یہ ہے حب جاہ جو حرام. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جتنے حکومت کے عہدے اور منصب ہیں ان سب کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو بے مانگے عطا ہو جائیں, بغیر طلب کیے ہوئے مل جائیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اس کو انسان اللہ کی بیان کی ہوئی حدود کے مطابق استعمال کرے, اللہ کی طرف سے انشاءاللہ مدد ہو. لیکن جو شخص اس کے لیے پیچھے بھاگتا ہے, سفارشیں کراتا ہے, درخواستیں دیتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کرتا ہے کہ میرے حق میں رائے دیں, تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں, اس کے اللہ کی طرف سے کوئی مدد اس کی نہیں, اس لیے منع کیا گیا. اصل حکم شریعت کا یہی ہے کہ کوئی بھی عہدہ منصب, کوئی وزارت, کوئی حکومت, کوئی ممبری, کوئی رکنیت آدمی خود آگے بڑھ کر اس کو طلب نہ کرے, الا یہ کہ کوئی بہت ہی شدید حاجت ہو. شدید حاجت یہ ہو کہ اگر بتایا کہ میں آگے بڑھ کر قبول نہیں کروں گا, میں آگے بڑھ کر نہیں لوں گا, تو ظالم لوگ اس کے اوپر قبضہ جما لیں گے اور مخلوق خدا کو نقصان پہنچائیں گے, تو مخلوق خدا کو نقصان پہنچانے کی خاطر اپنے آپ کو آدمی آگے بڑھا لیں گے, وہ جائے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا. حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جب بادشاہ مصر نے ان کو بلا لیا, اپنا مقرب بنا لیا, تو بادشاہ مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام خود فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, مجھے آپ اپنی حکومت کا خزانے کا محکمہ مجھے حوالے کر دیجئے تاکہ میں اس کی نگرانی ٹھیک سے کروں. جانتے تھے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو دوسرے لوگوں کا حقوق غصب کریں گے, کھا جائیں گے, ظلم کا نشانہ بنائیں گے, تو مخلوق کا خدا کو ظلم سے بچانے کی خاطر انہوں نے طلب کر لیا. یہ ایک استثنائی صورت ہے, نہیں اگر پیش آئے تو جائز ہے کہ آدمی طلب کر لے, لیکن اصل حکم یہی ہے کہ خود آگے بڑھ کر نہ مانگے, پیچھے ہٹے, آگے بڑھ کر طلب نہ کریں کسی بھی عہدے کو, کسی بھی منصب کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جائے بغیر مانگے ہوئے تو اللہ کی طرف سے مدد ہو. یہاں تک فرمایا علماء کرام نے کہ یہ جو بعض تقریر کا سلسلہ ہوتا ہے اور ہم لوگ اس میں بڑے مبتلا ہیں, بعض تقریر کے اندر بھی فرمایا کہ خود سے آگے بڑھ کر وائز بننے کی کوشش کرنا یہ بھی منع ہے اور اس میں برکت نہیں ہوتی. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یقص الا امیر او مامور او مختال, کہ واعظ نہیں کہتا یا تو وہ شخص جو امیر ہے, دین کے اندر اللہ نے اس کو امارت کا منصب دیا ہے, اس کو حق ہے کہ واعظ کہے, یا اس امیر کی طرف سے کسی کو حکم دیا گیا کہ بھائی تم یہ خدمت انجام دو, کسی اللہ والے نے بٹھا دیا کہ اس کام یہ خدمت انجام دو, تو اس کے لیے جائز ہے وہ واعظ کہے. تیسرا آدمی اگر کوئی واعظ کہے گا اپنی طرف سے خود واعظ بن کر, تو فرمایا کہ وہ مختال ہے, یعنی دکھاوا کرنے والا ہے, متکبر ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے, بڑا سمجھ کر لوگوں کے سامنے واعظ کہہ رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ جب تک کوئی اللہ والا بزرگ نہ بٹھا دے اس منصب پر تو خود سے نہ بیٹھے, خود سے نہ بیٹھے بات کہنے کے لیے, جب تک کہ کوئی اللہ والا بزرگ حکم دے کر نہ بٹھا دے. اپنی طرف سے خوددار کا طریقہ جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے واز میں ان کی نصیحت میں برکت نہیں ہوتی اور الٹے تکبر میں مبتلا ہو جاتا. ہم لوگوں کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے جب بات کرنا شروع کیا کچھ لوگ جمع ہو گئے, انہوں نے بات سننی شروع کر دی, ماننی شروع کر دی, تعظیم تکریم شروع کر دی, تو دماغ میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ اتنے سارے آدمی جو یہ کچھ تعظیم تقریب کر رہے ہیں میری بات سن رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا میرے اندر, کوئی نہ کوئی وقت تو ہے جو اتنی مخلوق میرے پیچھے بن رہی ہے. تو اپنے اپنا نفس انسان کا خراب ہو. ہمارے حضرت حکیم العمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال میں قصہ لکھا ہے. وہ ایک عرب کے اندر ایک مشہور شخص گزرا ہے, اس کا نام تھا اشعب, بڑا لالچی مشہور تھا, اس کے لالچ کے بڑے زبردست قصے مشہور ہیں, بڑے مزہ کا قسم کے عجیب عجیب قصے. اتنا لالچی تھا کریں, ایک مطلب جا رہا تھا تو کہیں کوئی بیٹھے ہوئے برتن بنا رہے تھے لوگ, تو اس سے کہا کہ بھائی یہ تم جو تھال بنا رہے ہو یہ بڑے چھوٹے چھوٹے تھال بنا رہے ہو, ذرا بڑے بناؤ. تو بھائی سنیں کیا مطلب, کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ جو تھال تم بنا رہے ہو یہ تھال کسی ایسے شخص کے پاس پہنچے جو میرے پاس کچھ ہدیہ تحفہ لے کر آئے, تو اس واسطے ذرا بڑا بناؤ تو تاکہ وہ زیادہ آئے. تو اتنا لالچی مشہور تھا. تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بعد اوقات گھر سے نکلتا, دیکھا بچے کھیل رہے ہیں سامنے, تو بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کے کہتا رہے میاں تم یہاں کیا کر رہے ہو, دیکھو جاؤ فلاں جگہ وہاں مٹھائی بٹ رہی ہے, ایسے جھوٹ موٹ مٹھائی بٹ رہی ہے. اب وہ بچوں کو مٹھائی کا شوق ہوتا ہے تو وہ کھیل چھوڑ چھاڑ کے اس طرف بھاگتے, جب سب بھاگ رہے ہوتے تو خود بھی بھاگنے کا ٹھیک ہے, تو کہنا بھائی تم کیوں بھاگ رہے ہو, کہا ہو سکتا ہے بٹی رہی ہو باقی, یہ اتنے سارے جو مخلوق بھاگی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بچی رہی ہو, تو اس لیے میں پیچھے بھاگ رہا ہوں. تو حضرت فرماتے ہیں حضرت قبل میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگوں کا بعض اوقات حال یہ ہوتا ہے کہ خود لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, کہ دھوکہ دیتے ہیں اپنی بزرگی کا, اپنے تقدس کا, اپنے علم کا, اپنے فضل کا, اور جب لوگ ہو گئے کچھ مائل تو پھر سوچتے ہیں کہ بھائی اتنے سارے مخلوق جو کچھ مائل ہو رہی ہے تو آخر کچھ بات تو ہوگی جس کی وجہ سے یہ سب میرے پیچھے آ رہے ہیں. تو اس واسطے یہ معاملہ بڑا خطرناک, یہ بڑا نازک معاملہ ہے. جب تک کوئی بٹھا نہ دے اور کسی کی باقاعدہ نگرانی نہ ہو اس وقت تک یہ معاملہ انسان کو بعد اوقات حب جام میں مبتلا کر کے تباہ کر دیتا ہے اللہ. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ کام کرنے سے پہلے کرنے کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم رکھو ورنہ اسی میں ہلاک ہو جانے کا اندیشہ اللہ بچے. ہر وقت اپنے نفس کی نگرانی کرنی پڑتی, ایسا نہ ہو کہ نفس پھسل جائے. بڑا منصب تو بڑا اعلیٰ درجے کا ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا, لیکن نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا اس وقت ہے درحقیقت بڑائی کی چیز اور بزرگی کی چیز جب اس کا مقصد سوائے اللہ کو راضی کرنے کے کچھ اور نہ ہو, تعریف طلبی نہ ہو, شہرت طلبی نہ ہو, یہ نہ ہو کہ میری شہرت ہو جائے لوگوں میں, لوگ مجھے بڑا سمجھنے لگیں, لوگ مجھے متقی پرہیزگار سمجھنے لگیں, یہ نہ ہو, بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہو. حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے بزرگ گزرے ہیں, تو ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا سمندر کے کنارے کشتیوں سے کچھ مٹکے اتر رہے ہیں, مٹکے, تو معلوم ہوا کہ یہ مٹکے جو ہیں شراب کے مٹکے ہیں. اور پوچھا بھائی کہاں جا رہی ہے شراب, تو معلوم ہوا کہ جو حاکم میں وقت ہے اس کے لیے شراب آئی ہے کہیں دوسرے ملک سے اور جہاز میں لگ کر اور یہ مٹکے اس کے بعد. تو حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا صدمہ بھی ہوا, تکلیف ہوئی کہ ایک مسلمان ملک کا حاکم اور وہ شراب کے مٹکے منگوا رہا ہے، یہ مٹکے جائیں گے اس کے پاس اور وہ شراب میں وشی مبتلا ہوگا. تو جذبہ آیا نہیں انل بنکر کا اور 20 مٹکے تھے، لے کر ایک ایک مٹکا کر کے توڑنا شروع کیا، ایک توڑا پھر دوسرا توڑا پھر تیسرا توڑا، یہاں تک کہ 19 مٹکے توڑ دیے. آخری ایک رہ گیا تھا، ہاتھ اٹھا ہوا تھا، اسی وقت ہاتھ روک لیا اور اس کو چھوڑ کے چلے. اب وہ جو پولیس والے تھے انہوں نے رپورٹ پہنچائی حاکم کے پاس کہ صاحب ایسا ایسا اس شخص نے کیا، 19 مٹکے توڑ دیے، ایک رہ گیا، ایک لے کے پہنچ گیا. بادشاہ نے طلب کر لیا یہ کیا حرکت، تو کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن کریم کا کی آیت ہے کہ امر بالعرف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، امر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اس نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے نتیجے میں جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو. تو اس واسطے اس نقطۂ نظر سے جب میں نے دیکھا کہ یہ برائی پھیلنے والی ہے، آپ تک پہنچے گی، جب بادشاہ یہ کام کرے گا تو اور مخلوق کے اندر بھی پھیلے گی، اس برائی کو دیکھا تو میں نے اس قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے خیال بھی آیا مجھے کہ شاید بادشاہ مجھے سزا دے گا، قید کر دے گا، کچھ مارے گا، لیکن میں نے قرآن کی اس حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ مٹکے میں نے توڑ دی. تو بادشاہ نے کہا صاحب پھر یہ ایک کیوں بچا دیا، 19 توڑ دیے، ایک رہ دیا. کہا کہ جی وہ اصل میں ایک راز ہے جس کی وجہ سے توڑ دیا، نہیں چھوڑا. اچھا کیا، کہ جب 19 مٹکے توڑ چکا تو دل میں میرے خیال یہ آیا کہ واہ بھائی واہ، تو بڑا بہادر ہے، تو نے اللہ کی اس حکم کو کی تعمیل کے خاطر تو نے بادشاہ کے مٹکے توڑ دیے، بادشاہ کی قید اور جیل خانے کو نظر انداز کر دیا، اور اللہ کو حکم ماننے کی خاطر تو نے یہ سارے کے سارے مٹکے توڑ دیے، تو بہت بہادر آدمی ہے اور تو نے اللہ کے اس حکم کی بڑی اعلیٰ درجے کی تعمیل کی ہے، اور لوگوں کو جب یہ بات پتہ لگے گی کہ ابو الحسن نوری نے بادشاہ کے مٹکے توڑ دیے تو لوگوں میں تیری بڑی شہرت ہوگی. تو جب یہ مجھے خیال آیا تو اب میرا توڑنا وہ پھر اللہ کے لیے نہ رہتا، مخلوق کی تعریف طلب کرنے کے لیے ہوتا. اس واسطے مٹکا میں نے توڑ دیا، کیونکہ جو کچھ اب تک توڑے تھے وہ تو اللہ کے لیے توڑے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے توڑے تھے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے توڑے تھے، ایک رہ گیا تھا. تو وہ اب اگر توڑتا تو اپنے نفس کے لیے توڑتا، اپنی جان کے لیے توڑتا، اپنی شہرت کے لیے توڑتا، اس واسطے میں نے توڑ دیا. تو لکھا ہے روایات میں کہ بادشاہ پر حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمتہ اللہ علیہ کی اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ یہ اللہ کا بندہ اس کے سامنے سوائے اللہ کی خوشنودی کا کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. توڑ رہا تھا تو توڑتے توڑتے ایک چھوڑ دیا اس خاطر، تو اس کے سامنے اللہ کی خوشنودی کے سوا کچھ نہیں. اس بات کا ان کے دل پر اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا کہ وہ اس نے فوراً حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مستقل طور پر ان کو متصف مقرر کر دیا کہ آپ اور بھی جتنی برائیاں ہیں شہر کے اندر وہ اس کی نگرانی کیا کریں اور اس کو دور کیا. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا کسی کو برائی سے روکنا، کسی کو نیکی کی بات بتانا، یہ اس وقت ہے قابل تعریف جب اس کا مقصد سوائے اللہ کو راضی کرنے کے طور پر. اگر یہ ہو کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں، لوگ مجھے عالم سمجھیں، لوگ مجھے متقی سمجھیں، لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، لوگوں میں میرا نام ہو جائے، یہ چیزیں اگر پیدا ہو گئی جو حب جاہ ہے تو ساری محنت اثارت ہو جائے. اسی واسطے بزرگان دین کا نے یہ کہا کہ خود سے نہ کرو یہ کام، کسی شیخ کی نگرانی میں. اللہ، ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا چوہدری صاحب خان اللہ تعالیٰ کے استاد تھے حضرت جب الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، دیوبند کے مشہور بزرگ گزرے ہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، بہت اونچے درجے کے عالم تھے. تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ جس سال دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے تو فارغ ہو کر جا کر کانپور میں مدرسے میں پڑھانا شروع کیا. تو وہاں پر دیکھا کہ کانپور کے اندر لوگ جو ہیں ان کے اندر بدعات کا بڑا زور ہے, بدعتوں کا, اور معقولات یعنی منطق فلسفے کی طرف لوگ بہت مائل ہیں, قرآن و حدیث کی باتوں کے اتنے طرف اتفاق نہیں. اور علماء دیوبند چونکہ قرآن و حدیث کی طرف زیادہ جاتے تھے, منطق فلسفے کے اتنے زیادہ عادی نہیں تھے, اس واسطے علماء دیوبند کو کمتر سمجھتے تھے. تو حضرت نے ایک مرتبہ سوچا کہ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن صاحب کو بلاؤں اور یہاں پر ان کا واعظ کراؤں کانپور میں, تاکہ لوگوں کو حقیقت دین کی معلوم ہو, یہ معلوم ہو علماء دیوبند جو ہے ہر فن میں کتنے جاننے والے ہیں. تو شیخ الحدیث کو بلایا, جلسہ کیا, اور جلسہ کرتے ہوئے حضرت نے کچھ اشارہ یہ دے دیا شیخ الحدیث کو کہ حضرت آپ فلاں مسئلے کے اوپر خاص طور پر بیان فرما دیجیے, کیونکہ یہاں پر غلط فہمیاں بہت پھیلی ہوئی ہیں اس کے بارے میں. وہ مسئلہ ایسا تھا کہ جس میں کچھ منطق فلسفے کی بات آنی تھی. حضرت شیخ الحدیث نے بیان شروع کیا اور ابھی شروع نہیں ہوا تھا, جن لوگوں کو حضرت ثانی سنانا چاہتے تھے حضرت کا واعظ وہ ابھی تک جلسے میں آئے نہیں تھے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ لوگ جلسے میں آ کر بیٹھ گئے, اور اسی وقت حضرت شیخ الحدیث نے اس مسئلے پر بیان کرنا شروع کیا جس مسئلے کے کو حضرت ثانی چاہتے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث بیان کریں. جب بیان کرنا شروع کیا اور بڑا اونچے درجے کے علوم بیان کرنے شروع کیے تو اچانک دیکھا کہ حضرت شیخ الحدیث اہم تقریر کرتے کرتے اسی وقت نے کہا بھائی اب میں آگے کچھ بیان کرنے سے معذور ہوں, یہ کہہ کر آخر دعا الحمد للہ رب العالمین کہہ کر بیٹھ گئے جلد بڑے جلد. اب حضرت خان وغیرہ فرماتے ہیں ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو این وقت جب سے آیا تھا بیان کرنے کا ورنہ بیٹھ گئے. تو میں نے جا کر عرض کیا کہ حضرت اس وقت کیا آپ نے غضب کیا کہ اس وقت آپ نے بیان کرنا بند کر دیا, اور اب تو وقت آیا تھا بیان کرنے کا, اس واسطے کہ وہ لوگ سامنے موجود تھے. تو ابھی چپری نے جواب میں فرمایا کہ ہاں بھائی یہی خیال مجھے بھی آ گیا, یہی خیال کہ اب وقت آیا ہے اپنی علمیت کا ان کے سامنے اظہار کرنے کا, یہ خیال مجھے بھی آیا تھا. اب اس کی وجہ سے اگر میں آگے واعظ جاری رکھتا تو یہ اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے ہوتا, اپنی علمیت دوسروں پر جتانے کے لیے ہوتا, اس واسطے وہ اللہ کے لیے نہ ہوتا. وہ بات ایسا واعظ بیکار ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو, جس کا مقصد اپنی علمیت جتانا. بیٹھ. تو بھائی یہ بڑے گھن کھانے کا مقام ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ مجمع عام کے اندر اس طریقے سے جلد تفریح کرتے کرتے اور بیچ میں چھوڑ کے بیٹھ جانا, اس لیے کہ آگے جو کچھ کہوں گا وہ میں اپنے ذات کے لیے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا ہے. تو یہ حب جاہ سے بچنے کا دل کے لیے کرنا پڑتا ہے. تو کوئی بھی منصب, کوئی بھی عہدہ اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے کے لیے حاصل کرنا, یہ ہے برا. ہاں, مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے, مخلوق کے لیے کہ راحت رسانے کی خاطر کوئی اگر عہدہ منصب انسان حاصل کرے تو اس کی اجازت ہے, گنجائش ہے, اس کی تفصیل. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ واعظ مرتبہ جام یا منصب یا اثر رسوخ یہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے, بغیر مانگے, بغیر طلب کے, اور اللہ والوں کو عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے. وہ مٹتے چلے جاتے ہیں, اپنے آپ کو مٹاتے چلے جاتے ہیں, تواضع کرتے چلے جاتے ہیں, لیکن مخلوق ان کے پاؤں بنا کر گرتی. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع علی اللہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے, اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا کرتا ہے. تو جتنے بڑے بزرگ اولیاء اللہ ہیں ان سب کا حال آپ کو یہ دیکھیں گے, وہ خود چاہیں گے کہ جس طرح میری خبر کسی کو نہ ہو, میرا پتہ کسی کو نہ چلے, میں گمنام رہوں, میں بے نام رہوں, لیکن وہ خوشبو جو بہکتی ہے, خوشبو جو پھوٹتی ہے, وہ دیوانہ وار لوگوں کو کھینچ کر جاتا ہے, اور وہ اپنے گرد حصار بھی قائم کر لیتے ہیں تو مخلوق آ کر ان کے قدموں میں نشاور ہوتی ہے. اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشبو ایسی دی ہے, وہ جاں ان کو حاصل ہوتا ہے بغیر مانگے بغیر طلب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو ایسی جاں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت, اس کا کرم, اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ جو اللہ کے لیے توازن اختیار کرتا ہے, اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا کرتا ہے. تو جتنے بڑے بزرگ اولیاء اللہ ہیں ان سب کا حال آپ کو یہ دیکھیں گے, وہ خود چاہیں گے کہ جس طرح میری خبر کسی کو نہ ہو, میرا پتہ کسی کو نہ چلے, میں گمنام رہوں, میں بے نام رہوں, لیکن وہ خوشبو جو بہکتی ہے, خوشبو جو پھوٹتی ہے, وہ دیوانہ وار لوگوں کو کھینچ کر لاتی ہے, اور وہ اپنے گرد حصار بھی قائم کر لیتے ہیں تو مخلوق آ کر ان کے قدموں میں نشاور ہوتی ہے. اس واسطے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشبو ایسی دی ہے, وہ جاہ ان کو حاصل ہوتا ہے بغیر مانگے بغیر طلب اللہ تعالیٰ عطا کرنا. تو ایسی جاہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت, اس کا کرم, اس پر شکر ادا کرنا چاہیے وہ اگر ملے. لیکن اس کا استعمال ایسی جاہ کا جو جائز طریقے سے حاصل ہوئی, چاہے بے مانگے, چاہے جائز طریقے سے آپ نے کوئی عہدہ منصب حاصل کر لیا جائز طریقے پر, اور اس کے ذریعے ایک مقام بن گیا, ایک اس اثر لوگوں کے اوپر پیدا ہو گیا, اس کا استعمال کیسے ہو, اس میں بڑی زبردست غلطیاں اور غفلتیں ہوتی ہیں ہم سے, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اس جاہ کا استعمال بعض اوقات اس طرح کرتے ہیں کہ ایک شخص سے اس کی مرضی کے خلاف, اس کی خوش دلی کے خلاف کوئی کام کرا لیا, محض اپنا دباؤ ڈال کر, اپنی شخصیت کا دباؤ ڈال, یا اس سے پیسے لے لیے, شخصیت کا دباؤ ڈال. ایک تو بعض اوقات فراڈ, سیدھا سادہ فراڈ ہوتا ہے, وہ تو ہے ہی حرام. لیکن مثلا چندہ کرنا ہے کسی اچھے کام کے لیے, نیک کام کے لیے, اب جناب اس میں دو چار آٹھ دس با اثر قسم کے لوگوں کو ساتھ لے لیا, آٹھ دس آدمیوں کو, اور لے کر گئے کسی کے پاس چندہ کرنے کے لیے کہ صاحب ہمیں فلاں کام کے لیے چندہ چاہیے. چندہ جائز کام کے لیے مانگ رہے ہیں, لیکن ہوگا کیا کہ اگر آپ تنہا جاتے اور وہ با اثر لوگ ساتھ نہ ہوتے, تنہائی میں جا کر مانگتے, ہو سکتا ہے وہ اس کے دل میں دائیا پیدا ہوتا دینے کا یا نہ ہوتا, ہو سکتا ہے کہ وہ کم دیتا. لیکن جب اس کے اوپر اتنی بھاری شخصیتوں کا روب ڈال دیا گیا کہ دس آدمی پہنچے ہیں اتنے بڑے نامور, تو اب اس سے انکار نہیں ہو سکتا, وہ شخصیت کے دباؤ میں آ گیا اور اب وہ چندہ دے رہا ہے. دل نہیں چاہ رہا اندر سے دینے کا, لیکن یہ سوچتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی شخصیتوں, وہ کیسے انکار کرتا. تو یہ دباؤ کے ساتھ چندہ لیا جا رہا ہے, یہ جاہ کا غلط استعمال ہے کہ وہ ایک شخص کے مرضی کے خلاف چندہ لیا جا رہا ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه, کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں. اس درجہ یہ حکم ہے کہ قرآن شریف میں آتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق آپ جانتے ہیں کتنا قریبی تعلق ہوتا ہے, کتنی بے تکلفی ہوتی ہے, کتنا ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں. اس میں بھی قرآن کریم نے فرمایا کہ جب عورت مہر معاف کرے اگر, تو محض زبانی معافی کافی نہیں کہ زبان سے کہہ دیا بیوی نے کہ صاحب میں نے معاف کر دیا, بلکہ فرمایا فَإِن سِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا, کہ اگر عورتیں بیویاں وہ خوش دلی سے تمہیں کچھ دے دیں تو تمہارے لیے جائز ہے, بغیر خوش دلی کے دیں تو جائز نہیں. یہ جو آج کل لوگ عام طور سے رواج پڑ گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ساری عمر ساتھ گزاری, مہر دینے کا بیچاری کو مہر کا دینے کا کبھی نہ خیال آیا, نہ دینے کا ارادہ, نہ کچھ. جب بستر مرض پر پہنچ گئے اور بیماری کا عالم ہے, اس وقت میں بیوی سے کہہ دیا کہ بھائی مہر تمہارا ہمارے ذمہ ہے تو بہن ہمارا معاف کر دو, اور وہ بیچاری اس وقت جبکہ بستر مرض پر پڑا ہے شوہر, تو کیا زبان سے یہ کہے کہ میں تو معاف نہیں کرتی, اس کے زبان سے سوائے اس کے اور کیا نکلے گا کہ میں معاف کرتی ہوں. قرآن کہتا ہے کہ ایسی معافی معتبر نہیں, معافی وہ معتبر ہے جو دل کی خوشی سے ہو. ان سب نہ لکھو ان چاہیے, دل کی خوشی سے ہو, اور ویسے دباؤ میں آ کر کر دیا, حالات سے مجبور ہو کر کر دیا, تو یہ معافی معتبر نہیں. ایسے چندے کا بھی حال ہے, خوب سمجھ. وہ چندہ جو دباؤ میں آ کر دیا گیا, چاہے شخصیت کے دباؤ میں, چاہے حالات کے دباؤ میں, دل نہیں چاہ رہا تھا مگر دینا پڑا, وہ چندہ حلال نہیں, چندہ لینے والے کے لیے حلال نہیں. تو یہ شخصیت کے دباؤ کا غلط استعمال. ہاں ایک بات ہوتی ہے جو جائز ہے, وہ یہ کہ آپ تنہا خود جائیں گے لوگ, کیونکہ ایک آدمی دینا تو چاہتا ہے چندہ, مگر اس کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ آدمی جو آیا لینے والا ہے یہ صحیح مطلب کا خرچ کرے گا یا نہیں کرے گا. آپ ایک ایسے شخص کو ساتھ لے گئے جو اس کو صحیح مطلب کی وجہ سے اس کو اس بات کا اعتماد ہو جائے کہ بھائی یہ آدمی غلط نہیں ہے, خیانت نہیں کرے گا, وہ دینا چاہتا ہے. لیکن پہلے سے معلوم ہے کہ دینا چاہتا ہے, لیکن اعتماد اس کا حاصل کرنے کے لیے کسی آدمی کو ساتھ لے لیا, وہ جائے. لیکن اس لیے ساتھ لے گئے باثر لوگوں کو تاکہ وہ دباؤ میں آ کر دے ہی دے, یا کم دے رہا تھا زیادہ دے, یہ حرام ہے بالکل, جہاں کا غلط ہو جائے. اسی طرح سفارش میں, سفارش کا بڑا آج کل رواج ہو گیا ہے, بڑے آدمی کی سفارش لے کر آؤ, اس واسطے لے کر آؤ کہ بڑے آدمی کی شخصیت کا دباؤ وہ شخص محسوس کر کے کام کر ہی دے. یہ جاہ کا غلط استعمال, یہ جاہ کا ناجائز استعمال. سفارش پہلے بھی میں ایک مستقل بیان اس موضوع پر کر چکا ہوں کہ سفارش کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو جو بس دباؤ ڈال کر کوئی کام کرایا جائے, سفارش کے معنی توجہ دلانا, مشورہ دینا. بس اب آپ نے سفارش کر دی, کسی بہت بڑے آدمی ہیں, لکھ دیا کہ صاحب اس کو بڑا جگہ ملازم رکھ لیجیے. اب وہ ملازم جس کے نام خط لکھا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں رکھوں گا, تو اتنے بڑے آدمی کی سفارش کیسے رکھ دو, وہ اہل ہو یا نا اہل ہو, اس کے مسلحت کے مطابق ہو یا نہ ہو, اور وہ جناب مجبور. آج کل لوگ میرے پاس بھی بہت کثرت سے آتے ہیں کہ صاحب زوردار الفاظ میں سفارش دیں. ارے یہ زوردار الفاظ میں لکھنا ہی ناجائز ہے. سفارش کے معنی یہ ہے کہ کسی کو یہ لکھا جائے کہ صاحب یہ شخص حاجت مند ہے, میری نظر میں, میری نظر میں اہل ہے, اگر آپ کے حالات اجازت دیں, مسئلات کے مطابق ہو, تو اس کا احسان کر دیجئے, میں اس کی سفارش کرتا ہوں. اگر نہ بھی کرے وہ تو دل پہ کوئی بار نہیں, لیکن زوردار بات ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہی ہے, ہر حالت میں ہر قیمت پر یہ کر کے دکھا. یہ سفارش حرام ہے, ناجائز. دوسرے کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے اپنے شخصیت کا, اپنے مال کا, اپنے دولت کا, اپنے منصب کا, یہ دباؤ ڈالنے کی شریعت نے اجازت دی کسی کو دوسرے سمجھو. جس کی حالت کہ سب دین ہے بھائی, جو میں عرض کر رہا ہوں, یہ صرف نماز روزے کی بات نہیں ہے, دین ہر ہر زندگی کے شعبے میں دین کی تعلیمات ہیں, ان سب کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے ایک مسلمان کے, اور انہی چیزوں کو فراموش کر کے ہم تباہ ہو رہے ہیں, ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے, ہماری زندگی تباہ ہو رہی ہے. تو یہ جاہ کا غلط استعمال. تو کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ شرف کی محبت, جاہ کی محبت, یہ انسان کے دین میں کتنا فساد مچاتی ہے. کہ یہ جاہ حاصل کیا اور اس جاہ کو حاصل کر کے باقاعدہ اس کو استعمال کر رہے ہیں ناجائز ذرائع سے. اب دیکھ لو یہ فساد اتنا مچا ہوا ہے, لوگ کہیں گے کہ بلا وجہ تنقید کرتا ہے, لیکن حقیقت آپ خود غور فرما لیں کہ یہ جو ہمارے یہاں ووٹنگ ہوتی ہے, انتخابات ہوتے ہیں, جی ہر شخص کہتا ہے کہ مجھے ہم چوا دیگرے نے اس انتخابات کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ اپنے فضائل بیان کرے, میں ایسا ہوں اور ویسا ہوں, اور دوسرے کی تنقید کرے کہ میرا مقابل جو ہے وہ خراب ہے. تو اپنی تعریف, دوسرے کی تنقید, اور پیسے لاکھوں روپے خرچ کیے بغیر کوئی انتخاب لڑ نہیں سکتا, لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے ممبر بن گیا اسمبلی کا, جی, یا وزارت تک پہنچ گیا, تو یہ لاکھوں روپے جو ہیں جو خرچ کیے تھے یہ کیا للہ فللہ گئے؟ یہ لاکھوں روپے جو خرچ کیے گئے یہ تو پوری سرمایہ کاری ہے, انویسٹمنٹ ہے یہ, اور وہاں پر جانے کے بعد جب تک اس سے دگنا چوگنا دس گنا وصول نہ کرے تو اس وقت تک اس کا جانا بیکار. یہ سب جا کا حصول اس لیے ہو رہا ہے تاکہ یہ جا کر وہ اس پیسے کو جو اگر ایک کروڑ خرچ کیا ہے تو کم سے کم دس کروڑ تو اس کو بنانے, دس کروڑ نہیں بنائے گا تو فضول اس نے حماقت کا انتخاب کیا یہ ممبری لے کر اور یا وزارت لے کر. تو اسی کا فساد آپ دیکھیے پورے معاشرے کے اندر کتنا پھیلا. یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حب الشرف شرف یہ جاہ کی محبت یہ انسان کے دین کے اندر اتنا فساد بچاتی ہے کہ بھوکا بھیڑیا بھی بکریوں کے گلے میں اتنا فساد نہیں بچاتی. دیکھ لو فساد بچتا ہے کوئی بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا حال محسوس نہیں. تو یہ سب حب میں جاہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے ہمارا مت سے اس سے محسوس رکھے. دوسرا حصہ اس کا حب جاہ کا جیسے میں نے عرض کیا تھا وہ یہ ہے تعریف پسندی. اور یہ شروع ہوتا ہے حب جاہ آدمی کا تعریف پسندی سے, اس بات کی کا شوق کہ لوگ میری تعریف کریں. یہ شوق جو ہے یہی رفتہ رفتہ آگے حب جاہ کی طرف بڑھ جاتا ہے. یہ تعریف کرانے کا شوق یہ ایک بہت زبردست بیماری ہے جو بنیاد ہے حب جاہ. اور چاہے آدمی کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس کو تعریف کا شوق ہوتا ہے دوسرا آدمی میری تعریف کرے. اور اس تعریف کے نتیجے میں آدمی ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اچھا خاصے نیکی کے کام کر رہا ہے لیکن نیکی کے کام برباد ہو جاتے ہیں تعریف کے شوق. ایک مسلمان بھائی کو ہدیہ دینا کتنا ثواب کا کام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سے فضائل بیان کروائے کہ اگر تم مسلمان بھائی کو ہدیہ دو تحفہ دو صدقہ دو کسی غریب کو صدقہ دو خیرات کرو اللہ کے لیے کرو اتنا زبردست اجر ہے کہ اس کا کوئی حد و حساب نہیں. لیکن وہی ہدیہ دیا جا رہا ہے اس لیے تاکہ میرا نام ہو جائے, وہی دیا جا رہا ہے اس لیے تاکہ میری تعریف ہو جائے. تو وہ سارا اجر و ثواب ضائع بیکار. آپ اس کے بجائے الٹا گناہ لگا. اب دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام بات ہے پھیلی ہوئی. دیکھیے آپ خود غور کر کے اپنے چاروں طرف نظر دوڑا کہ عام حالات میں جو عزیز رشتے دار ہوتے ہیں عام حالات میں ہدیہ تحفہ لے جانا کا اتنا رواج نہیں. کوئی اگر دینا بھی چاہے تو مشورہ اس کو یہ دیا جائے گا گھر والوں کی طرف سے کہ بھائی اس وقت چھوڑ دو فلاں تقریب کا موقع آنے والا ہے سمجھا اس وقت تقریب کے موقع پر دے دینا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس تقریب کے موقع پر جب دیا جائے گا تو مجمع عام میں دیا جائے گا اس وقت میں اس ہدیہ تحفے کا نام ہوگا اس کی تعریف ہوگی یہ دیکھو فلاں شخص نے تحفہ دیا. لیکن عام حالات میں جب نہ کوئی تقریب نہ کوئی شادی نہ کوئی عقیقہ نہ ستنا نہ کوئی اور تقریب اس وقت میں کبھی خیال نہیں آتا کبھی میرا فلاں بھائی ہے فلاں بہن ہے فلاں رشتے دار ہے اس کو کوئی تحفے میں دیا. اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ تحفہ دیا جا رہا ہے وہ اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ نام تاکہ نمود تاکہ دکھاوا. عام حالات کے اندر اگر سادہ طریقے سے دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگا, اللہ ایک مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے ہوگا, اس کا اجر و ثواب ہوگا, اس کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئے گی. لیکن اس طرح کرو گے یہ نقصان. اور بھائی اگر اس نے فرض کرو تعریف کر بھی دی کسی نے ارے بھائی بڑا شاندار تحفہ دیا فلاں شخص نے فلاں تقریب کے موقع پر اور سب پر بازی لے گیا سب پر سبقت لے گیا دو چار مرتبہ کسی نے تعریف کر دی جی کیا فائدہ آپ کو ملا اس تاریخ کیا حاصل ہوا اس تاریخ کا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی یاد رکھنے کی بات کہ یہ تاریخ پسندی ایسی بے حقیقت چیز ہے کہ اس کا ایک تو مدار دوسرے کے اوپر ہے کہ دوسرا تعریف کرے اور بھائی دوسرا اپنے اختیار میں کب ہے کہ وہ تعریف کرے گا نہیں کرے گا کیا پتا بے اختیار چیز ہے دوسرے کی تعریف. اور اگر کر بھی دے تو ایک مرتبہ کر دے گا دو مرتبہ کر دے گا سب تک کرواؤ گے اس سے تعریف. وہ کہہ رہے صاحب آپ بڑے سخی آدمی ہیں آپ نے بڑا شاندار تحفہ دیا آپ نے بہت اعلیٰ درجے کا کام کیا دو تین مرتبہ اس نے کہا بس کہا کے ختم ہو گیا. اس سے کہو پھر ایک مرتبہ پھر کہنا یہ بات یہ اس تعریف کا کلمہ جو تمہیں پسند آ رہا ہے جس سے بڑی خوشی ہو رہی ہے تو پھر کہو تو ایک مرتبہ پھر فرما دیجیے گا یہ بات تو مجھے بڑی اچھی لگی یہ کہہ رہی تھی کسی کو طاقت نہیں تو ایک دو مرتبہ اسے تعریف کا کلمہ کہا اور ہوا میں اڑ گیا اس کا ختم اور ثواب اکارت ہو گیا. اور اگر یہ تعریف کا کلمہ نہ ہوتا اللہ کے لیے ہوتا تو سیدھا اس کا اجر ہمیشہ کے لیے آخرت ملنے والا. تو ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے بڑی یاد رکھنے کا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس پر ہم عمل کر لیں تو یہ حب جاہ کی جو بیماری دور ہو جائے. فرماتے تھے کہ کسی نے کہا ہے حکیم نے کہ کیا دنگ دنگ ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا, جس کے بعد ختم ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا, جس کے بعد ختم ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا, جس کے بعد ایک ذرا سی بات ہے اے دل تو پھر کیا اس کے بعد. یعنی ذرا سا ہی تصور کر لو کہ اس نے جو تعریف کی ہے یہ تو کر دی, اس نے ایک مرتبہ کر دی, دو مرتبہ کر دی, تین مرتبہ کر دی, دس مرتبہ کر دی, پھر کیا اس کے بعد؟ تعریف کرنے کے بعد حاصل کیا ہوا, کیا نتیجہ ملا تمہیں اس تعریف کا؟ تو اس پر اگر غور کرو تو اس کے نتیجے میں حب جاہ دنیا سرد ہو جائے, سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا, جس کے بعد ایک ذرا سی بات ہے اے دل تو پھر کیا اس کے بعد. کتنی ہی کوئی تعریف کر لے لیکن آخرکار پھر اس کا حاصل یہی ہے کہ ہوا میں اڑ دوں تعریف کرنے والے کی تعریف. اور اگر تم اس تعریف کے بجائے اللہ جل جلالہ کی رضا مندی کی خاطر یہ کام کرو تو وہ ابدی ہے, سرمدی ہے, اس کا اجر ہے. اور پھر یاد رکھو کہ دنیا میں بھی تعریف ہوتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی تعریف عطا فرماتے ہیں, جبکہ انسان کا مقصود تعریف نہ ہو, مقصود اللہ کو راضی کرنا. تو بھائی ہر کام کے اندر یہ فکر کرو کہ تعریف لوگوں کی نہیں, یہ نہ لوگ کیا نادان بے حقیقت, ان کی تعریف کیا حقیقت رکھتی ہے؟ کوئی تعریف کرے گا, کوئی مذمت بھی کرے گا. کوئی آدمی آج تک ایسا ملا ہے آپ کو دنیا میں جس کی کبھی کسی نے برائی نہ کی ہو؟ کوئی نہ کوئی برائی ضرور کرتا ہے, پیغمبروں تک کی گئی, اور کس کی, اور کون ایسا ہوگا جس کو برائی نہ کی جائے گی؟ کوئی تعریف کرے گا, کوئی برائی کرے گا. تو تعریف اور برائی سے جب تک کہ آگے بے نیاز ہو کر اللہ جل جلالہ کی تعریف کی فکر نہیں کرے گا, اس وقت تک جب جہاں نہیں جاتا. اللہ میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی تعریف بھی ایسی کی معتبر ہونی چاہیے نا کہ جس کی تعریف بڑی کوئی وقت رکھتی ہو. آپ نے کہا کہا بڑا شاندار ایک انجام دیا, اور ایک جمعدار آ کر آپ کی تعریف کر رہا ہے کہ صاحب آپ نے بڑا شاندار کارنامہ انجام دیا, تو وہ جمعدار کی تعریف سے کوئی خوشی ہوگی؟ وہ اس شخص کی تعریف سے خوشی ہوگی جو اس کام کو بہتر طریقے پر جانتا. تو ہمارے والد صاحب کے ساتھ سنایا کرتے تھے کہ ایک حجام تھا, تو اس نے ایک مرتبہ بادشاہ نے اس کو حجامت بنانے کے لیے بلایا اپنے گھر. جب پہنچا حجام تو اس وقت بادشاہ صاحب سو گئے تھے آنکھ لگ گئی, تو حجام نے کچھ اتنی مہارت سے بال بنائے کہ بادشاہ سوتا بھی رہا اور اس کو پتہ بھی نہیں لگا, اور حجامت بھی بن گئی. جب بیدار ہوا تو دیکھا تو حجامت بنی ہوئی بہت شاندار, تو اس نے کہا بھائی یہ کیسے بن گئی؟ کہا کہ صاحب وہ حجام آیا تھا اور اس نے چپکے سے بنا دیا آپ سے, گئی تو بڑا کاریگر آدمی ہے, اس کو بلاؤ تو اس کو بڑا خطاب دیا کہ بس راس الحلاقین یا کیا, یعنی وہ حجاموں کا سردار, یہ اس کو خطاب دیا بادشاہ کی طرف, یہ حجاموں کا سردار ہے. تو اس کو بلا کے اس خطاب دیا اور کہا کہ جی آپ کو آج سے یہ سردار حجامان قرار دیا جاتا. تو وہ بےچارا خطاب لے کے بیٹھ گیا اور کچھ خاص اس نے کچھ خوشی کا اظہار نہیں کیا. بادشاہ نے کہا بھائی ہم نے تمہیں اتنا بڑا خطاب دیا اور تم نے اس قبر میں خوشی کا اظہار نہیں کیا. کہا کہ جی بات اصل میں یہ ہے کہ ایسا آپ کا کرم ہے, آپ نے مجھے یہ خطاب دیا, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے خطاب دیا تو ٹھیک ہے خوشی کی بات ہے, لیکن اگر کوئی حجام لوگ مجھے مل کے خطاب دیتے تو مجھے خوشی ہوتی, کیونکہ وہ میرے پیشے کے لوگ تھے, میرے ہنر کو جاننے والے تھے, وہ اسلام کو جانتے تھے کہ یہ آپ یہ کام کس طرح جائے, وہ مل کے خطاب دیتے. آپ کو تو پتہ نہیں حجام کیا ہوتا ہے, آپ کو معلوم نہیں کہ اس فن کا نزاکتیں کیا ہیں. تو ایک غیر ماہر آدمی جو خطاب دے اس کی کیا خوشی ہو, لیکن میرے فن کے لوگ خطاب دیتے تو مزہ آتا. تو حضرت والد صاحب فرما دیتے کہ بعد اس نے بڑی حکیمانہ کہی کہ بھائی جو جس فن کو نہیں جانتا وہ کتاب دے دے تو اس سے کیا خوشی حاصل ہو, جو جانتا ہو وہ کتاب دے تو ہے بات. تو حضرت والد صاحب فرمایا کرتے کہہ رہے بھائی یہ ساری مخلوق جو ہے جتنی,
یہ جتنے اعمال صالحہ ہیں ان کی قدر جاننے والی نہیں ہے. ان کی قدر جاننے والا اگر کوئی ہے تو ایک ہی ہے, وہ تعریف کرے, وہ کہے کہ ہاں تم نے جی یہ کام کیا, یہ میری خاطر کیا, یہ تیرا کام قابل تعریف ہے, تو ہے خوشی کی بات. اور یہ مخلوق تعریف کرتی رہے تو اس سے کیا ہے؟ وہ ہندی زبان میں مثل ہے کہ کہاوت کہی جاتی ہے کہ سہاگن وہ جسے پیا چاہے, سہاگن وہ جسے پیا چاہے. تو اس میں قصہ لکھا ہے کہ ایک عورت کو دلہن بنایا جا رہا تھا, تو دلہن بناتے ہوئے جو بھی عورت آ رہی ہے وہ بڑی تعریف کر رہی ہے, بھائی تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے, تیرا چہرہ بڑا خوبصورت ہے, تیرا سنگھار بڑا خوبصورت ہے, سب تعریف کر رہی ہیں ایک سے ایک آ کر. تو وہ ہر ایک کو یہ کہتی جاتی ہے بھائی تمہاری تعریف سے مجھے کوئی خوشی نہیں, میں تو مجھے تو فکر یہ ہے کہ جہاں جا رہی ہوں تو وہ تعریف کرے اور وہ کہے کہ ہاں تو واقعی خوبصورت ہے, تو واقعی قابل تعریف ہے, تو مجھے خوشی ہو. یہ تمہاری تعریف کر کے تم تو تعریف کر کے چلے جاؤ گی, گھر جا کے بیٹھو گی, لیکن جس سے مجھے سابقہ پیش آنے والا ہے, جس سے نباہ ہونے والا ہے, وہ میری تعریف کرے تو ہے بات. تو حضرت والے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سہاگر وہ جسے کیا جائے. یہ نماز, یہ روزہ, یہ صدقہ, یہ ہدیہ, یہ خیرات, یہ اعمال جو کچھ بھی کیے جا رہے ہیں, یہ کتنی مخلوق اس کی تعریف کرتی رہے, اس تعریف کا کوئی حقیقت نہیں, کوئی بے حقیقت ہے وہ تعریف جب تک کہ اللہ جل جلالہ نہ فرما دے کہ ہاں اے بندے تو نے میرے لیے یہ کام. وہ فرما دے ایک مرتبہ کہ فرما دے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنۃ. بس ساری محنت سارا بس, اور ساری دنیا کہتی پھر کہ تم بڑے علامہ ہو, تم بڑے متقی پرہیزگار ہو, تم بڑے عالی مقام ہو, کہتی پھرے, اور خدا نہ کرے وہاں اللہ جل جلالہ کہ حضور کوئی وقت کوئی نہ ہو, تو بیکار ہے, بے حقیقت ہے, ادارک ہے یہ سب. تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ حسب چاہے دنیا تعریف کو, لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کی فکر کی خاطر نہ کرو کام, اللہ کی خاطر کرو. اور یہ کر لیا تو یاد رکھو کچھ سیکھنے شکایتیں بھی ختم ہو جائیں. آج یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا دیا بلا کو, کبھی ایک جوتا اس کے منہ پہ ایک حرف تعریف کبھی نہیں آیا. کتنی شکایتیں ہوتی نہیں ہوتی بھائی, ہم نے اپنے فلاں رشتے دار کے ساتھ اتنی محنت کی, اتنا اس کو اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا, لیکن خدا کے بندے نے کبھی ایک کلمہ شکر کا بھی اپنی زبان سے نہیں کیا. یہ خیال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ کرتے وقت دھیان یہ تھا کہ جب میں دوں گا تو یہ کسی وقت میرا شکریہ ادا کرے. اگر یہ دل میں دھیان نہ ہوتا, یہ ہوتا کہ میں تو اللہ کے لیے دے رہا ہوں, یہ شکریہ ادا کرے کہ نہ کرے, میں تو اللہ کے لیے دے رہا ہوں, تو پھر کبھی یہ شکایت بھی زبان کرنا ٹھیک ہے. اس کا فریضہ تھا کہ شکریہ ادا کرے, اس کا فریضہ تھا, کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا, لیکن اس کا فرض تھا. لیکن اگر نہیں کیا تو گلا نہیں ہوگا, شکوا نہیں ہوگا, اگر دل میں اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی نیت ہے. تو یہ اس غرض سے کرو کام, جو بھی کرنا ہو کسی کے ساتھ نہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے, مخلوق کو راضی کرنا, مخلوق کی رضا مندی اتنی بے حقیقت, آج راضی ہے کل ناراض ہے, رضی دل کا سباؤ ہو, رضی دل کا ختم, بے حقیقت. اس مخلوق کی رضا مندی کی فکر کو چھوڑو, خالق کو راضی کرنے کی فکر, یہ ہے حقیقت حب جہاں کو نکالنے. اور اس کا ایک طریقہ بتا دوں جو میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ دیکھو جب بھی کوئی ایسا کام کرو جس میں خیال ہو کہ لوگ تعریف کریں گے, تو ایک مرتبہ اللہ نے سے کچھ باتیں کر لو, میں یا اللہ یہ میرا کام آنے والا ہے سامنے, لوگ تعریف کریں گے, یا اللہ میرا اس تعریف سے نفس خراب نہ کیجیے گا, اور یہ تعریف جو ہے حقیقت میں آپ کی, اللہ آپ کی تعریف, کیونکہ میرے پاس میں تو تھا نہیں یہ کام کرنا, اے اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی, میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں, شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر بھی کہ اس کام کی توفیق دی, شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر بھی کہ لوگوں نے تعریف کی, ان کے دلوں سے ان کی نگاہوں سے آپ نے میرے عیوب چھپا دیے اور اچھائی ظاہر کر دی, یہ آپ کا کرم ہے. آپ یہ نہ کرتے, میری حقیقت اگر سامنے آ جاتی, اندرونی حقیقت, تو لوگ گھن کرتے مجھے, لوگ مجھ سے نفرت کرتے, میرے پاس بیٹھنے کو تیار نہ ہوتا، میرا نام لینے کو تیار نہ ہوتا، اے اللہ یہ تیری سرداری ہے کہ تو نے میرے عیوب پر بندہ ڈال کر میرے ایک عمل کو ایسے تو ظاہر کر دیا جس کی وجہ سے لوگ تعریف کر رہے ہیں، اور اے اللہ اس تعریف سے میرے نفس کو خراب ہو. بس یہ اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر لو ہر موقع پر، پھر دیکھو کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے. اور جب کوئی کام اچھا بن پڑے خود بھی اچھا لگ رہا ہے کہ بھی اچھا ہو گیا اللہ تعالیٰ کا فوراً شکر اللہ تعالیٰ، اے اللہ آپ کا شکر ہے، میرے بس میں نہیں تھا، آپ نے کروا دیا، آپ کا کرم، آپ نے میرے علوب کے پردہ پوشی فرما دی، آپ کا کرم. شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ اس تعریف سے میرے دل کو خراب ہے، بس اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ حفاظت کرنا. باقی اپنی نیتوں کو درست کرنے کی فکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کی حاصل کرنے کی فکر ہو، مخلوق کی رضا مندی کی فکر نہ ہو. یہ مخلوق کی رضا مندی بے حقیقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جب بھی خیال آئے مخلوق کی رضا مندی کا تو فوراً تصور کرو کہ یہ مخلوق تو فانی فنا ہونے والی ہے، اس کی رضا مندی بے حقیقت بے غیر معتبر ہے، اس سے نگاہ ہٹا کر اللہ کی طرف لے جائے. بس یہ کسی نے کہا کہ یہ کہاں کا پسند ہے سود و زیاں، جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا، کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم، جو دلا تو خدا ہی کی یاد ہے. جو کوئی کہہ رہا ہے اچھا کہہ رہا ہے برا کہہ رہا ہے اس کی فکر میں نہ پڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے یہ حقیقت ہمارے دلوں میں بٹھا دیں، جس پر عمل کرنے کی طرف سے کرا دیں. واخر دعوانا الحمد للہ، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل اللهم صل على سيدنا. يا الله في رحمتك الله تمام في رحمتك معاك يا الله، مر اعمال واخلاق في اصلاح يا الله، مسجد راسك بجنه توفيق عطا فرما يا الله، اتباع سنتك توفيق عطا فرما يا الله، اخلاق فاضله عطا فرما يا الله، رضائل ہمارے قلوب سے زائل فرما یا اللہ، ہر طرح کے شر فتنے سے عبادت فرما یا اللہ، ہر طرح کی معصیتوں سے منکرات سے یا اللہ، ہر طرح کے گناہوں سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ، اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے دین کی صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ، یا ارحم الراحمین اس پر استقامت عطا فرما یا اللہ، جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کے دلی دعا ان کی مرادوں کو پورا فرما یا اللہ، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.